अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अजान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آج 26 مئی کا دن ہے اور یہ دن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا دن ہے. یوں تو انبیاء کی پیدائش کے دن اور وفات کے دن جہاں تک مذہبی تاریخ کا تعلق ہے ان کی قوموں نے نہیں منائے, یعنی اس مستند تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے جو قرآن کریم میں ملتی ہے اور جو صحف مقدسہ گزشتہ میں ملتی ہے. جہاں تک روایات کا تعلق ہے اور بعد میں جاری ہونے والی عادات کا تعلق ہے, یہ دن ضرور منائے گئے اور آج بھی منائے جاتے ہیں. بس اس پہلو سے سب سے پہلے تو میں جماعت کے سامنے یہ مضمون کھولنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی پیدائش اور وصال کے دنوں کی اپنی ایک عظمت ضرور ہے اور وہ دن شاعر اللہ میں شامل ہو جاتے ہیں, لیکن اگر وہ دن منانے ہوں تو شاعر کی نسبت کے ساتھ اسی شان کے مطابق منانے چاہیے. یعنی ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرنا چاہیے اور اس پیغام کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو پیغام لے کر یہ خدا کے برگزیدہ لوگ دنیا میں آیا کرتے ہیں. محض شمعیں روشن کرنا یا اچھے کپڑے پہننا یا اور خوشیوں کے اظہار گلیوں میں نکل کر کرنا ہرگز ان دنوں کے شایان شان نہیں ہیں. بس اس پہلو سے ہمیشہ ہی جماعت احمدیہ کا یہی مسلک رہا ہے اور اگرچہ بعض اوقات ظاہری طور پر بھی جماعت احمدیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن روشنیاں بھی جلائیں اور جھنڈیاں بھی لگائیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت مسلم معود نے اس رواج کو اسی خطرے کے پیش نظر ختم کر دیا کہ کہیں جماعت احمدیہ بھی ظاہری رسم و رسوم کا شکار ہو کر نہ رہ جائے اور ان مقدس ایام کو جو شاعر اللہ ہیں اس احترام کے ساتھ منانا چھوڑ دے جو در حقیقت ان کا حق ہے. پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصل کے دن کی مناسبت سے میں نے آج قرآن کریم کی ان آیات کا انتخاب کیا ہے جن میں اس موقع کی مناسبت سے جماعت احمدیہ کے لیے اہم پیغامات ہیں, اور اس مضمون پر غور کرتے ہوئے میں نے یہ سمجھا کہ دراصل اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی پیشگوئی کی گئی تھی جو قریب آ چکا تھا. یہ آیات سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں اور آل عمران کا اکثر حصہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں نازل ہوا ہے, اور بعض آیات تو آپ کے وصال سے کچھ دن پہلے نازل ہوئیں. بس معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کا تعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے قرب سے تھا, اور اسی نسبت سے بعض اہم نصائح مسلمانوں کو کی گئیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصل کے دن بھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ انہی آیات کی زبان میں آپ کے سامنے خدا تعالیٰ کا منشا رکھوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, ایسا تقوی جیسا کہ تقوی کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز نہیں مرنا جب تک کہ کامل طور پر مسلمان نہ ہو چکے ہو. یہاں دراصل حق تقاتہ ہی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقویٰ کی طرف اشارہ تھا, اور اس مضمون کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مفسرین نے بہت ٹھوکریں کھائیں اور بعض بنیادی غلطیاں کیں جس کا عالم اسلام کو نقصان پہنچا. ایک طرف وہ اس آیت کو پڑھتے تھے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ ایسا اختیار کرو جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے, دوسری طرف اس آیت کو پڑھتے تھے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جہاں تک توفیق ہے. چنانچہ انہوں نے اس مضمون کو نہ سمجھ کر کہ پہلی آیت میں کس کے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے, یہ سمجھ لیا کہ بعد میں خدا نے آسانی پیدا کر دی اور مستطاعتوں والی آیت نے حق تقاتہ والی آیت کو منسوخ کر دیا. چنانچہ بڑے بڑے اعلیٰ پائے کے مفسرین بھی اس غلطی میں مبتلا ہوئے, اور جیسا کہ عام طور پر رواج ملتا ہے بعض غلط احادیث حضرت ابن عباس کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہیں. تو ایک روایت حضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مستطاعتوں والی آیت نے حق تقاتہ والی آیت کو منسوخ کر دیا, حالانکہ دوسری اس سے زیادہ مستند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ہرگز ان میں تضاد نہیں ہے اور کسی آیت نے دوسری کو منسوخ نہیں کیا. بہرحال جو غلطی کھانے کی وجہ ہے وہ دراصل یہی ہے کہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکے کہ یہاں حق تقاتہ سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پیش کی جا رہی ہے, اور چونکہ آپ کی وفات کا وقت قریب تھا اور آپ ہی وہ کامل مسلم تھے جو وفات پانے والے تھے, اس لیے اس عظیم واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا کہ اس رہنما کے تم متبع ہونے کا دعویٰ کرتے ہو جس نے خدا کے تقویٰ کا حق ادا کر دیا اور جس کی وفات کامل اسلام پر ہوگی. بس تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کی پیروی کی کوشش کرو. بس دوسری آیت میں مستطعتم سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح تقویٰ کا کامل حق ادا کیا اس طرح تم وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو جہاں تک توفیق ہے. بس ایک آیت دوسری پر روشنی ڈال رہی ہے نہ کہ متضاد ہے, اور مراد یہ ہے کہ تم لوگوں کی استطاعتیں مختلف ہیں. حقہ تقات ہی اصل مضمون ہے جہاں جا کر بات کامل ہوتی ہے. تم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق نہیں مل سکتی, بلکہ شاید ہی کسی کو یہ توفیق مل سکتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تقویٰ کا حق ادا کر سکو. بس تم پر یہ فرض ضرور ہے کہ یہ حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو, اور اس حالت میں جو بھی مرے گا وہ اس آیت کے دوسرے حصے کو بھی پورا کرنے والا ہوگا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون, کیونکہ مسلمون کا ایک معنی تو المسلمون ہے یعنی کامل طور پر مسلمان, اور ایک معنی ہے اطاعت اور فرما برداری کی حالت میں جان دینے والے. بس مراد یہ ہے کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقویٰ کو نمونہ بناتے ہوئے ہمیشہ اس تقویٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے, تو ایسی صورت میں جس حالت میں بھی تم جان دو گے وہی حالت تمہاری مسلم کی حالت ہوگی, اور تم خدا کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں شمار ہوگے. اب جہاں تک وفات کے مضمون کا تعلق ہے, اس کے بعد لازماً ایسے خطرات قوموں کو درپیش آتے ہیں جس میں افتراق اور پھوٹ پڑنے کی ابتلا سامنے آئیں اور نفاق پیدا ہوں اور قومیں جو ایک ہاتھ پر اکٹھی ہوئی ہیں پھر منتشر ہونے لگیں. ہر بڑے رہنما کے وصال کے بعد ہر قوم کو یہ خطرات لاحق ہوا کرتے ہیں, اور مذہبی دنیا میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء کے گزرنے کے بعد قوموں پر بڑے ابتلا آیا کرتے ہیں, کیونکہ اس شان کا رہنما پھر دوسرا دکھائی نہیں دیتا. فوراً بعد اتنا بڑا خلا دکھائی دیتا ہے کہ قومیں جس طرح کوئی بعض شہر یا ملک زلزلوں کے شکار ہو جایا کرتے ہیں, اس طرح روحانی طور پر قوموں پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے. تو اس کے مان بعد ایسی ہی نصیحت ہونی چاہیے تھی کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تم لوگ افتراق کا شکار نہ ہو جانا, بلکہ مضبوطی سے خدا کی رسی کو تھام لینا. بس ایسا ہی کیا گیا, اور ان آیات میں اس مضمون کے بعد یہی مضمون باندھا گیا, فرمایا واتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دنیا کا سب سے بڑا متقی جو تقویٰ میں درجۂ کمال کو پہنچنے والا تھا وہ کامل اسلام کی حالت میں خدا کے حضور حاضر ہونے والا ہے. تم اگر افتراق سے بچنا چاہتے ہو, اگر چاہتے ہو کہ اس کے وصال کے بعد وہ بلائیں تمہیں گھیر نہ لیں جو عموماً ایسے حالات میں قوموں کو گھیر لیا کرتی ہیں, تو ایک ہی علاج ہے کہ ویسے تقویٰ کے رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرو, اور اس کے بعد اس کے نظام کی رسی کو اور وہ قدرت ثانیہ جو اس کے بعد ظاہر ہونے والی ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تقویٰ کا بھی یہی طریق ہے, تقویٰ اختیار کرنے کا بھی یہی رنگ ہے, اور اختلاف سے بچنے کا بھی یہی گر ہے. بس فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقو, اور ہرگز افتراق نہ کرو. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اس نعمت کے ذکر کا وقت اس وقت آتا ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہے. بس نعمت سے مراد نبوت ہے, اور حبل اللہ سے مراد نبوت بھی ہے, کیونکہ اول حبل اللہ وہی ہوتی ہے, لیکن اس مناسبت سے اس مضمون کے تسلسل میں یہاں خلافت مراد ہے. فرمایا اس نعمت کو یاد کرو, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت لے کر آئے, اور آپ خود بذات خود ایک مجسم نعمت تھے. اذ کنتم اعدان فالف بین قلوبکم, کہ جب تم لوگ شدید دشمنیوں میں مبتلا تھے, ایک دوسرے کے ساتھ
سخت اناد رکھتے تھے اور بھائی بھائی سے بٹا ہوا تھا. اس وقت اس خدا کی نعمت نے تمہیں ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دیا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کسی اختلاف کا خطرہ نہیں تھا, نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی اختلاف دکھائی دیتا ہے. یہاں مفسرین نے ایک اور ٹھوکر کھائی ہے, اور جیسا کہ عادت پڑ چکی ہے اکثر مفسرین کو, وہ فوراً آیت کی شان نزول ڈھونڈتے ہیں, اور شان نزول اگر نہ ملے تو بعض بنانے والے وضعی شان نزول بنا دیا کرتے ہیں. چنانچہ وہ فتنہ جو آج کل دنیا میں پھیلا ہوا ہے سلمان رشدی کے نام پر, وہ اسی قسم کی مصنوعی شان نزول کے نتیجے میں پھیلا ہوا ہے. یعنی آیت کا انطباق اور حالات پر ہو رہا ہے, اور مستقل نوعیت کی آیت ہے, اس کو ایک وقت فرضی واقعہ کے ساتھ باندھ کر ایک نہایت ہی فتنے کا مضمون پیدا کر دیا گیا. بس یہاں بھی مفسرین عموماً ایک ایسی روایت کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام, انصار اور مہاجر سب اکٹھے بیٹھے ہوئے بڑی محبت سے ایک دوسرے سے پیار کی باتیں کر رہے تھے, ایمان کے تذکرے ہو رہے تھے, خدا کا ذکر چل رہا تھا, کہ ایک یہودی وہاں پہنچا اور اس کو شدید تکلیف ہوئی. چنانچہ اس نے زمانہ جاہلیت کے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن کے نتیجے میں اوس اور خزرج قبائل کی پرانی دشمنیاں بیدار ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے. یعنی ایسے نازک ایمان تھا ان کا, ایسی عارضی محبت تھی نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ خدا کے ذکر میں مگن اور مدہوش اور خدا کے پیار کی باتیں کرنے والے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد بیعت میں ایک جان ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شریر نے پرانے زمانے کا اشعار پڑھ کے ان کی دشمنیاں بھڑکا دی. ایسی گند غلط فرضی بہودہ بے سر و پا روایات نے اسلام کی تاریخ کو داغ داغ کیا ہوا ہے, اور کم فہمی کی وجہ سے, باوجود نیکی کے سادگی کی وجہ سے کہنا چاہیے, بعض مورخین نے بعض مفسرین نے آنکھیں بند کر کے یہ روایت قبول کر لی اور دشمن کو ناواجب حملوں کا موقع دیا. بس یہاں یہ نہیں, یہ مراد نہیں, نہ اس آیت سے یہ منطوق دکھائی دیتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس نعمت کے ہوتے ہوئے شدید اختلاف پیدا ہو جائیں, بلکہ فرمایا وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت کاملہ ہیں, ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ان کو یاد کرنا ہوگا, اور وہ دن یاد کرنے ہوں گے جب خدا نے یہ نعمت تم پر نازل فرمائی اور ان کے طفیل تمہاری دشمنیوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا, اور تمہیں ایک جان کر دیا, اور ایک رسی میں تم باندھے گئے, اور ایک لڑی میں تم پروئے گئے. یہ وہ حالات ہیں, ان کو یاد کرتے ہوئے جب خدا کے فضل کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے, یہ بھی یاد کرو کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم فی منہا, تم گویا آگ کے کنارے پر کھڑے تھے. اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل کے ساتھ تمہیں اس کنارے سے کھینچ لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اسی طرح خدا تعالیٰ تم پر اپنے نشانات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. بس یہاں مضمون کی مناسبت سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ پہلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی پیشگوئی تھی, اور ایک انسان جو کامل وصال حاصل کر سکتا ہے, جس کا آخری سانس رہتی دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک کامل نمونہ بن سکتا ہے, اس رنگ میں اس وصال کا ذکر کیا جو اتنا کامل تھا کہ مفسرین نے دھوکہ کھا لیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی شخص تقویٰ کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا, اس لیے یہ آیت منسوخ ہونی چاہیے. اور ایک دوسری آیت سے جس میں مستطاعتوں کا ذکر تھا اس کو منسوخ بھی سمجھ لیا, حالانکہ
اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر جاتی تو وہ ان کو مان یہ یقین ہو جاتا اور اطمینان ہو جاتا کہ ہاں ایک شخص ایسا ضرور تھا جو حق تقاتہ ہی کے مطابق تقویٰ کا کامل حق ادا کر چکا تھا. بہرحال اس وصال کے بعد جو فتنے پیدا ہونے چاہیے, عقل جن کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ہر رہنما کے بعد افتراق ہوا کرتا ہے, اسی افتراق کا ذکر ہے. اور پھر نصیحت کی گئی ہے کہ اس افتراق کا علاج یہ ہے کہ اس عظیم نعمت کو یاد کرنا جس کے ہاتھ پر تم اکٹھے ہوئے تھے, جس نے تمہیں ہر قسم کی ہلاکت سے بچا لیا تھا, اور اس کی یاد تمہیں ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنے پر مجبور کر دے. چنانچہ اختلاف کے وقت دراصل انبیاء کی محبت ہی ہوتی ہے جو اختلاف پر غالب آیا کرتی ہے, اور اس کی محبت کے نتیجے میں جو تقویٰ پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان فتنوں سے بچ جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اکٹھا ہونے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دراصل کار فرما تھا. اتنا گہرا صدمہ تھا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا کہ جہاں ایک طرف فتنے بھی سر اٹھا رہے تھے, وہاں مومن اس وقت ان لمحوں میں کسی اختلاف کی سوچ ہی نہیں سکتے تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متفقہ انتخاب میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل کار فرما تھی, اور وہی نعمت تھی جس نے دوبارہ مسلمانوں کو فتنے سے بچایا. اسی طرح ہماری تاریخ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تمام جماعت جو ایک ہاتھ پر اکٹھا ہوئی ہے اس میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کار فرما تھی, اور وہی نعمت تھی جو دوبارہ مسلمانوں کی حفاظت اور مومنوں کو فتنے سے بچانے کے لیے کام آئی. ورنہ فتنے کی جڑیں پہلے لگ چکی ہوئی ہوتی ہیں, بعض لوگ اختلاف کی تیاریاں پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں. چنانچہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت ثانیہ کے دور میں ہی معلوم ہوتا ہے وہ فتنے دوبارہ جاگنے شروع ہو گئے تھے, اور مورخین جو مجموعی طور پر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ بات بیان کرتے ہیں کہ کس طرح عربوں کی پرانی دشمنیاں اور قبائل کی ایک دوسرے کے ساتھ رقابتیں پہلے ہی سے بعض دلوں میں جڑ کر چکی تھیں, اور وہ منتظر تھے کہ کب ان کو موقع ہاتھ آئے تو ان چیزوں کو کام ہاتھ میں لے کر اچھال کر دوبارہ زندہ کر کے پھر ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں. بس مان بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان بعد یا دیگر انبیاء کی وفات کے مان بعد گزرے ہوئے نبی کی محبت دوبارہ قوم پر احسان کرتی ہے, اور وہی نعمت ہے جو ان کو دوبارہ فتنوں سے بچانے کے موجب بنا کرتی ہے. جماعت احمدیہ کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس اتفاق پر زور دیا گیا ہے یہ اتفاق دراصل ایمان کی نشانی ہے, اور حبل اللہ سے چمٹے رہنے کی ایک ظاہری علامت ہے. ورنہ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور میں اس سے جدا نہیں ہوتا. اگر ہر شخص اپنے اس دعویٰ میں سچا ہو تو ایسی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. جہاں حبل اللہ پر ہاتھ کمزور ہو جائے اور گرفت ڈھیلی پڑ جائے وہیں سے انسان سرکنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اختلاف کی راہیں پیدا ہو جاتی ہیں. بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کامل یقین ہے کہ خلافت راشدہ ہی حبل اللہ تھی, اور اس حبل اللہ کو جب اس حبل اللہ کے ساتھ تعلق میں جب بدقسمتی سے بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی تو سب فتنے پیدا ہوئے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے دن سب سے اہم نصیحت جو جماعت کو کی جا سکتی ہے وہ وہی ہے جو قرآن کریم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تعلق میں مومنین کو کی تھی. آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ خلافت کی رسی کو پکڑ لیں اور کسی قیمت پر اس رسی سے الگ نہ ہوں. اختلاف تو ضرور پیدا ہوا کرتے ہیں قوموں کے درمیان, ایک گھر میں اختلاف ہو جایا کرتے ہیں, لیکن گھروں کے اختلاف بھی تبھی دور ہوا کرتے ہیں اگر گھر کے معزز اور بڑے ایسے شخص کے ساتھ ہر فرد بشر کا, ہر گھر کے گھر کے ہر شخص کا تعلق ہو جو اس گھر میں گھر کے طور پر ایک خاندان کے طور پر بستا ہے. مثلا اگر ایک دادا ہے بڑی عمر کا اور اس کے سب بچے بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں, جس طرح بعض دفعہ اجتماعی خاندانوں میں ملتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے رہتے ہیں, اگر اس دادا کا کی عظمت دلوں میں قائم ہے, اس کا روب دلوں میں قائم ہے, اس کی محبت دلوں میں قائم ہے, تو بھائیوں کے لاکھ اختلاف ہوں اس کے باوجود وہ خاندان اکٹھا رہا کرتا ہے. بعض دفعہ بعض خواتین خاندان کو اکٹھا رکھتی ہیں, ایک باپ کی وفات کے بعد یا دادا کی وفات کے بعد جو گھر کی بڑی خاتون ہے اگر اس کے اندر سلیقہ اور شعور ہو اور سعادت ہو تو اس کے نتیجے میں اولاد میں بھی وہی سلیقہ اور شعور اور سعادت پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس خاتون کی ایسی عظمت دلوں پہ قائم رہتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھائی بھائی آپس میں یا بہن بھائی آپس میں اختلاف کر ہی نہیں سکتے. ابھی جرمنی کے دورے کے وقت ایک وہاں سکھ دوست ہیں جو بہت ہی جماعت سے محبت رکھتے ہیں, اور حقیقت ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے عاشقانہ تعلق ہے. ایک دفعہ ایک احمدی دوست نے ان کی موجودگی میں مجھے فون کیا تو ایک دم انہوں نے اٹھ کر کہا کہ تم بیٹھے ہوئے فون کر رہے ہو, میں نے تو آج تک ان کو بیٹھ کے فون نہیں کیا, تم کھڑے ہو جاؤ فوراً. اب وہ ہم تو ایسی رسموں کے قائل نہیں ہیں, لیکن میں ان کی محبت کا اظہار بتانا چاہتا ہوں. بے اختیار انہوں نے اتنے جذبے سے کہا کہ وہ بیچارہ بھی فوراً ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا کہ ان پر برا اثر نہ پڑے. تو یہ ان کے عشق کا حال ہے. انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے گھر ضرور آئیں, وہ ایک بڑا خاندان ہے اور اس خاندان کے متعلق مجھے علم ہے ان کے ذریعے بھی دوسرے ذریعے سے بھی کہ وہ آپس میں اکٹھے ہیں اور بہت ہی محبت کا تعلق ہے. میں گھر گیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ اصل وجہ کیا ہے. ان کی والدہ زندہ ہیں, نہایت نیک فطرت خاتون ہیں, اور جس طرح آپ کے تصور میں ہمارے معاشرے میں پرانے زمانے کی بزرگ خواتین آ سکتی ہیں ویسی ہی ہیں وہ, اور سارے بچوں کا ان سے ایسا احترام اور محبت کا تعلق ہے کہ کوئی اختلاف بھی ہو ان کے ایک لفظ پر ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے وہیں ہنستے ہوئے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کی جائیداد تھی, ان کی کمائی کی چیز تھی, کسی بھائی نے فون پر کہا اپنی والدہ کو کہ وہ میں نے لینی ہے. انہوں نے کہا جی ہو گئی لے لو. کہتے میں منہ سے نکالنے لگا تھا منہ کہ یہ کیا بات, تو فوراً میں نے کہا نہیں نہیں آپ نے کہہ دیا تو ہو گئی, جو آپ کہیں وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. تو ایک خاندان میں اگر ایسی مثال ملتی ہے تو وہ روحانی خاندان جس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبوت کی نعمت سے تم اخوہ بن گئے, اس سے بہتر مثال کیوں نہ پائی جائے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فیصلے فقہی نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ خاندان کے ایک سربراہ کی طرح ایسے فیصلے ہوا کرتے تھے جس کے متعلق آپ جانتے تھے کہ ہر شخص لازماً محبت سے قبول کرے گا. اب آج کل کی دنیا میں اگر فقہی جھگڑے شروع ہو جائیں ماں اور بیٹوں اور باپ کے درمیان, تو کوئی قاضی نہیں ہے جو بیٹے کی جائیداد کو کلیتاً باپ کے سپرد کر دے اور بیٹے کو کہے تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ایک صحابی کے بیٹے نے آپ سے شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے یہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور میرا پورا حق ادا نہیں کرتا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی طرف دیکھا, وہ خاموش کھڑے تھے, کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے. آپ نے کہا بتاؤ تم تو کچھ بولو کیا بات ہے. اس پر انہوں نے عربی کے بعض اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ ये छोटा था, इसको चलना नहीं आता था। मैंने प्यार और मोहब्बत से इसको चलना सिखाया, मैं इसकी टांगें बना। इसको हाथों से काम नहीं लेना आता था, लुक में मुंह में मैं डाला करता था और इसके हाथ में बन गया। इसको बोलना नहीं आता था, मैं इसकी जुबान हुआ और फिर इसको मैंने बोलना सिखाया। इसी तरह वो अशार मज़मून को आगे बढ़ाते रहे और उसके बाद उसने कहा कि अब ये जब ताकतवर हो चुका है, इसको चलना आ गया, इसको हाथों का इस्तेमाल आ गया, इसको तीर चलाने मैंने सिखा दिए, तो अब मैं ही इसका निशाना बन रहा हूँ। आज़ूर फर्त जज्बात से मغلوب हो गए और उस बेटे को गिरेबान से पकड़ा और कहा, जा तू और तेरा जो कुछ है वो सारा तेरे बाप का है। और उस बेटे ने एक लफ्ज एहतजाज का बुलंद किए बगैर फौरन इस फैसले को कबूल कर लिया। अब जाहिर बात है ये कोई फिकी फैसला नहीं है, ये मोहब्बत और इश्क का फैसला है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इन दोनों बाप बेटा को आपसे है। और इस फैसले के बाद ये झगड़ा नहीं था कि इंसाफ क्या कहता है और फलां बात क्या कहती है, किसकी कमाई थी और किसकी नहीं थी। वरना आजकल के खानदानी झगड़ों में तो यही चल रहा है कि मेरे बाप ने नहीं कमाया था, मैंने कमाया था। बाप कहता है कि मेरी कमाई में से इसको मैंने खास तौर पर दिया था जो अमानत है और बाकी भाइयों को ये दे नहीं रहा। इस किस्म के रोज झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन खिलाफत का मज़मून एक ऐसा है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और आपकी बरकत से इन सब झगड़ों को तय कर सकता है, अगर वही ताल्लुक खिलाफत से कायम हो जो ताल्लुक नबूवत सिखाती है और अता करती है। खिलाफत ना सिखाती है ना अता करती है, नबूवत का फैज पाती है और उस वही फैज सारी जमात में आम हो जाता है। मेरा ये तजुर्बा है कि बहुत से लोग मुझे ख़त लिखते हैं कि जनाब हम तो आपके ऐसे आशिक फिदाई हैं कि जो आप कहें, अब हम कहें कि हमारी सारी जायदाद किसी की हो जाए तो हम वो कर देंगे। और जब उनका इख्तदाई झगड़ा चल पड़े और मैं फैसला करूं तो कहते हैं अच्छा ये इंसाफ है, इस गद्दी पे आप बैठे हुए हैं कहते हैं इंसाफ करो और खुद इंसाफ नहीं आता और मिन्नतें करके कोशिश करके मुझे मजबूर कर रहे होते हैं कि आखिरी अपील हमारी आप सुने, क्योंकि निचले लोग सारे गैर मुत्तकी थे और आखिरी तकवा आपके पास है, हम आपकी बात मानेंगे। वो फैसला उनके खिलाफ हो जाता है। तो अगर आपने इत्तेफाक से रहना है, अगर एक उम्मत वाहिदा बनना है और इस सारी सदी में सारी दुनिया को उम्मत वाहिदा में तब्दील करना है तो हबलुल्लाह को उस तरह पकड़ें जिस तरह अव्वल हबलुल्लाह को सहाबा ने पकड़ा था। और जब वो हबलुल्लाह जुदा होने वाली थी तो बाद में आने वाली हबलुल्लाह की पेशगोई की गई और उसी पेशगोई को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुदरत सानिया के तौर पर पेश किया है। अगर आप सब ये समझें और यकीन रखें, जैसा कि वाकया ये है कि खलीफा वक्त हर एक में बराबर है और हर एक से मोहब्बत करता है और बाज़ दफ़ा वो ऐसे फैसले भी कर सकता है और मैंने किए हैं जिनमें इंसाफ के झगड़ों से बाला होकर मोहब्बत के मज़मून को पेश नज़र रखे हुए, अपनायत के मज़मून को पेश नज़र रखते हुए, बाज़ों पर बुलंद तवक्कुआत रखते हुए कि वो इस वक्त कुर्बानी करेंगे, ऐसे फैसले करता हूँ कि जिनके मुतलिक मैं जानता हूँ कि इसके बगैर हल मुमकिन नहीं है। और वो तकवा इंसाफ का फैसला उस किस्म का नहीं जो कज़ाई फैसला है, हरगिज़ नहीं। हाँ, जब कज़ाई फैसलों का वक्त आता है तो फिर ये मज़मून अलग हो जाता है, उस वक्त मैं खालिसतन कज़ाई फैसले करता हूँ। लेकिन वो लोग जो कज़ाई फैसलों में भी नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम लगाते हैं वो दूसरे फैसले कर सुनने के मजाज ही नहीं हो सकते, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कोई ऐसा फैसला जिसमें ख़ानदान के सरबराह के तौर पर मोहब्बत और प्यार के फैसले किए जाएं, जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद मौके पर किए। तो हबलुल्लाह के मज़मून को आप समझें, अगर आपने इत्तेफाक़ और मोहब्बत से दुनिया में रहना है तो खलीफा वक्त से जो भी हो, जब भी हो, ऐसा ताल्लुक़ कायम करें जिस ताल्लुक का एक नमूना वो सिख ख़ानदान दिखा रहा है, जो जिसका मैंने जिक्र किया है कि जर्मनी में आबाद है और खुदा के फजल से लखू खा के मालिक हैं, करोड़ हा के मालिक हैं, लेकिन किसी भाई भाई के दरमियान, किसी भाई बहन के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो बुज़ुर्ग माँ जिंदा है जिसका लफ्ज उनके लिए कानून बना हुआ है। बाज़ दफ़ा ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एक इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए تو جھگڑے طے نہیں ہو سکتے کیونکہ بعض لوگ ضدی ہوتے ہیں اور فساد قائم رہتا ہے. اس وقت اس خیال سے کہ ایک شخص زیادہ شریف سعید فطرت ہے, اگر اس کے خلاف بھی فیصلہ کیا جائے تو وہ مان جائے گا, ایسا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہے, قضائی نہیں بلکہ اس کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے, اس پر بھروسہ کرتے ہوئے. اپنے گھر میں بچوں کے اختلافات میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اس طرح. ایک دفعہ دو بچیوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی کسی بات پر. میں نے ایک فیصلہ کیا, اس ایک بچی نے کہا کہ ہیں ابا یہ کیا, آپ تو کہتے ہیں سچی بات کروں گا. میں نے کہا یہ سچی بات ہی ہے, مجھے پتا ہے کہ تم مان جاؤ گی اور تم قربانی کرو گی, اس پہ مجھے اتنی امید نہیں. فوراً اس نے سر پھینک دیا, اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. تو توقعات کے بلند ہونے سے معاملہ انصاف سے بڑھ کر احسان میں آ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انصاف کا مطالبہ کر دے گا تو پھر لازماً خلیفہ وقت کو تنزل کر کے انصاف کے مضمون میں اترنا پڑے گا, انصاف کی منزل پر واپس آنا پڑتا ہے پھر. لیکن عموماً ایسے موقعوں پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جہاں پتہ ہے کہ وہ فریق انصاف کا مطالبہ کرے گا نہیں, بلکہ احسان کی فضا میں ہی سانس لینا اپنے لیے زیادہ پسند کرے گا. بس یہ وہ مضمون ہے جس کی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں. میں ہوں یا میرے بعد دوسرے خلفاء ہوں, ان کے ساتھ ایسا تعلق قائم کریں جو ایک خاندان کے ایسے سربراہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ انسان اپنی چیز سمجھتا نہیں, ہر چیز اس کی سمجھتا ہے اور اس کے فیصلوں کو پھر اس نظر سے دیکھتا ہے. ایسی صورت میں کبھی جماعت میں کوئی اختلاف پیدا باقی نہیں رہے گا. اختلاف ہوں گے لیکن وہ ہٹ جایا کریں گے, دور ہو جایا کریں گے. دوسری نصیحت اس ضمن میں یہ ہے کہ اپنے ذاتی اختلافات کو جماعت کی طرف منتقل نہ کیا کریں. یہ ایک بہت ہی خطرناک عادت ہے کہ بعض لوگ اپنے خاندانی جھگڑوں کو, اپنے ذاتی تعلقات کو نظام جماعت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. یعنی جب وہ نظام جماعت میں کسی عہدے پر قائم فائز کیے جاتے ہیں تو گروہ بندی اپنے تعلقات کی بنا پر کرتے ہیں, یا بعض لوگ ان سے اطاعت کا تعلق توڑ لیتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسرے گروہ سے ان کے نزدیک تعلق رکھتا ہے, خواہ وہ حقیقت میں رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. ایسی جماعتوں میں میں نے دیکھا ہے سب سے لمبے فساد چلتے ہیں, اور اکثر ایسی جماعتیں جہاں ہمیشہ جھگڑے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہی نہیں ہوتے, ان میں بنیادی نقص یہی ہوتا ہے کہ بعض جماعتیں خاندانی تعصبات اور گروہوں میں بٹ چکی ہوتی ہیں, اور جب کوئی عہدے دار آئے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے وقت مل گیا ہے کہ میں اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے خاندان کو نیچا دکھاؤں, یا اگر کوئی متقی اوپر آ جائے تو دوسرے اعتماد نہیں کرتے, پھر وہ اس کی ہر بات پہ بدظنی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ فلاں گروہ سے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اس نے ہمیں نیچا دکھانا ہی دکھانا ہے. بس تقویٰ سے کام لیں, یہ مضمون ہی تقویٰ سے شروع ہوا ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی, اگر تم تقویٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اختلاف کبھی دور نہیں ہوں گے. بس پہلی آیت میں اختلاف دور کرنے کے لیے یا اختلافات سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی گہرا اور دائمی سبق عطا فرما دیا گیا, جو جس کا استعمال کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کر سکتا. اختلاف دور کرنے کی جان تقویٰ ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تقویٰ کے اعلیٰ مراتب پر فائز تھے, بلکہ کائنات کے سب سے زیادہ متقی انسان تھے, اس لیے اس تقویٰ کی برکت ہی تھی کہ آپ نے لڑتوں ہوں کو ایک کر دیا. پس جو خود متقی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود لڑائی کا موجب بن جائے؟ جس کا تقویٰ اس عظمت کا حامل ہو کہ دوسروں کو ایک کر رہا ہو, ایسے شخص سے افتراق کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. بس تقویٰ کا اعلیٰ تقاضا یہی ہے کہ آپ لوگ خدا کے نام پر اکٹھے ہوں اور اپنے فیصلوں میں کبھی بھی جمبا داری اور رشتہ داری یا آپس کے اختلافات کو جماعتی حالات میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں, اور ہر موقع پر ہر صورت میں وہاں انصاف پر قائم رہیں. بس پہلا مضمون احسان کا مضمون ہے خلافت کے ساتھ تعلق میں، اور یہ مضمون انصاف کا مضمون ہے، اور عدل کے اعلیٰ تقاضوں کے پورے کرنے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں. جماعت نظام جماعت میں آپ ہمیشہ عدل کے اعلیٰ تقاضے پورے کریں. یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُونَ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں امتن کا معنی عموماً مفسرین یہ لیتے ہیں کہ تم میں سے ایک حصہ ہو صرف، یعنی باقی لوگ بے شک نصیحتیں نیک کاموں کی نہ کریں، برے کاموں سے نہ روکیں، لیکن تم میں سے ایک حصہ ہو جو یہ کام کرے. میں سمجھتا ہوں کہ امت ان میں جو نکرے کا استعمال ہے وہ عظمت کے لیے ہے. وَلْتُكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک عظیم قوم ایسی پیدا ہو جانی چاہیے اپنی کثرت کے لحاظ سے اور اپنے تقویٰ کی بلندی کے لحاظ سے، اور کثرت کے ساتھ پرخلوص نصیحتیں کرنے کے اعتبار سے ایک ایسی قوم ہو جس کو امت ان کہا جائے، یعنی ایک عظیم الشان قوم. یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، کہ وہ ہمیشہ خیر کی طرف بلائیں اور یامرون بالمعروف، اچھے کاموں کا، نیک کاموں کا، حسن معاشرت کا، معروف میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حسن معاشرت کا حکم دیں. و ینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکنا شروع کریں. و اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت نجات پانے والے ہیں. یہ مضمون بیان کر کے پھر اختلاف کا مضمون دوبارہ شروع کیا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جن قوموں میں نصیحت کرنے والے کثرت کے ساتھ ہوں اور ان کی نصیحتوں میں عظمت پائی جائے، برے کاموں سے روکنے والے کثرت سے موجود ہوں اور ان کے روکنے میں قوت پائی جائے، وہ قومیں ہلاک نہیں ہوا کرتی. اس لیے اختلافات سے بچنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے تم لوگ گونگی شرافت کی بجائے ایک بولنے والی شرافت اختیار کرو. تمہاری شرافت میں انفرادیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری شرافت باہر نکلے اور لوگوں کو شریف بنانے والی شرافت ہو. ایسی شرافت نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس مضمون کو پرانے مفسرین میں سے تو کبھی کسی نے غلط نہیں سمجھا، لیکن آج کل کے مفسرین اس کا یہ مضمون لیتے ہیں، یہ مطلب لیتے ہیں کہ زبردستی بھی لوگوں کو روکو اور ڈنڈے مار مار کے نمازیں پڑھاؤ، ڈنڈے مار مار کے فلاں بری باتوں سے روکو. یہ حالانکہ اس مضمون میں دور کا اشارہ بھی اس بات کا نہیں، یعنی اس آیت میں اس مضمون کا کوئی اشارہ نہیں، نصیحت کا اشارہ ہے اور نصیحت کی عظمت کا ذکر ہے. کثرت کے ساتھ نصیحتیں کرو، اپنے معاشرے پر نظر رکھو، برائیوں سے روکو، اچھے کاموں کی تلقین کرو. یہ اگر تم کرو تو پھر اس کے نتیجے میں ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ تم لازماً نجات پانے والے ہو گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہرگز ایسے لوگ نہ بن جانا جو بکھر گئے، متفرق ہو گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلے کھلے نشانات پانے کے باوجود، اس ان نشانات کے آنے کے بعد پھر انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے. اور عذاب عظیم کی ایک شکل تو اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، مگر اگلی آیت جو شکل بتا رہی ہے وہ آخرت سے تعلق رکھنے والی ہے. وہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جب بعض چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور بعض چہرے سفید اور روشن دکھائی دیں گے. فاما الذین اسودت وجوہہم، بس وہ چہرے جو سیاہ ہوں گے ان کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہم کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، پس اس عذاب کو چکھو وہی عذاب جو پہلے جس کا ذکر ہے عذاب العظیم، دراصل اسی طرف اشارہ ہے. اس عذاب کو چکھو جس کا تم بوجہ اس کے کہ تم نے انکار کر دیا اور تم نے کفر کی حالت اختیار کر لی. فاما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور سفید ہوں گے، ان کے متعلق خوشخبری یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہیں اور ہمیشہ اس رحمت میں رہیں گے. چونکہ اختلاف کا مضمون چل رہا ہے، اس لیے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کی رسی کو پکڑے رکھیں گے ان کے اوپر کفر کو غلبہ عطا نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو خدا کی رسی کو چھوڑ دیں گے ان کے جو باہمی اختلافات ہیں جو شروع میں آپ کو نجی اور معمولی دکھائی دیں گے، وہ اختلافات رفتہ رفتہ ان کو کفر کی طرف دھکیل دیں گے. بس آپ کے ایمان کی ضمانت حبل اللہ کو پکڑے رہنے میں ہے. اگر آپ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو لازماً آپ کے ایمان کی حفاظت کا وعدہ ہے، اور قیامت کے دن آپ روشن چہروں کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اگر اس رسی کو چھوڑ دیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ بالآخر آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کفر کے بعد پھر چونکہ ایمان پانے کے بعد کفر نصیب ہوا ہے اس کا ایک بہت بڑا عذاب مقدر کیا گیا ہے، یعنی سیاہ چہروں کے ساتھ، منحوس ایسے چہروں کے ساتھ جن پر گویا رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہو، ان کا وہ دوبارہ ایسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ دیکھنے والوں کو بھی ان کے چہرے سے سیاہ دکھائی دے رہے ہوں گے. بس یہ سزا بہت ہی دردناک سزا ہے اور بہت ہی خوفناک عذاب ہے. اس سے بچنے کا طریق پہلے ہی بیان فرما دیا گیا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم ایک قوم بنے رہو گے اور قیامت کے دن روشن چہروں کے ساتھ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلم للعالمین. یہ آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ تجھ پر تلاوت کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نصیحتیں ہیں جو ہم تجھے کر رہے ہیں، اور بہت ہی سچی نصیحتیں ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے. وما اللہ یرید ظلم للعالمین، یہ جو خوفناک عذاب بتایا گیا ہے اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو ان نصیحتوں کو سننے کے بعد ان کا انکار کریں گے اور ان سے اعراض کریں گے، ورنہ اللہ دنیا میں اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کیا کرتا. بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دن جو آج کی حضرت مسیح علیہ السلام کے وصال کا دن ہے اور اس نئی صدی کا پہلا دن ہے جو آج ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد آپ کے وصال کے دن آتے رہیں گے، لیکن اس دن کو تاریخی لحاظ سے ایک خاص اہمیت حاصل ہے کہ اگلی صدی میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہم نے دیکھا ہے جو 26 مئی کو واقعہ ہو رہا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کا دن ہے. بس اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ ان نصائح کو پیش نظر رکھا کریں جو قرآن کریم کی ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، اور خلافت کے ساتھ وفا کے عہد کو دہرایا کریں، اور خدا کی اس رسی کو جو آپ کے لیے دائمی کر دی گئی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک اب یہ رسی قائم رہے گی. اس قدرت ثانیہ کو ساتھ چمٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آپ کے سارے اختلافات دور فرما دیا کرے گا، اور آپ کو وحدت کی لڑی میں پروئے رکھے گا، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ حسن اور احسان کا معاملہ کرتا رہے گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ اب میں اس خطاب کو ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں سو عزیزو، اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں تمہارے پاس بیان کی جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے. بہت ہی عظیم شان خوشخبری دی گئی ہے. وہ قدرت دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا, اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں, لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ قدرت جو ہمیشہ جماعت احمدیہ کے ساتھ رہے گی, جماعت احمدیہ کا ہر فرد بھی ہمیشہ اس قدرت کے ساتھ رہے گا اور کبھی اسے بے وفائی نہیں کرے گا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.